اب تک تقریباً 1400 سال میں جس سرائے حسین نے جہاں بہت سے فائدے پہنچائے، ایک فائدہ ہمارے لیے بھی رہا کہ ہم اسی عزا کے صدقے میں دین سے وابستہ رہے، اسی عزا جاری عبد اللہ حسین کے صدقے میں ہم ولایت سے وابستہ رہے، اسی تذکرہ عبد اللہ حسین کے صدقے میں ہم تک ولایت دین کا تصور پہنچتا رہا، اسی عزا جاری سید الشہداء کے صدقے میں دنیا نے لاکھ کوششیں ہم کو دین سے دور کرنے کے لیے دی، ولایت سے دور کرنے کے لیے دی، لیکن یہی عزا تھی جس نے ہم کو دین سے وابستہ رکھا اور جس نے ہم کو ولایت سے بھی وابستہ رکھا۔ لہذا یہ بھی ضروری ہے کہ اس عزاداری کے ساتھ ساتھ، اس تذکرہ امام حسین کے ساتھ ساتھ ہمیں یہ بھی کوشش کرنا ہے کہ اس عزاداری کے جو فوائد آل محمد کی نظر میں تھے وہ فائدے بھی ہم کو حاصل ہو سکیں۔ چونکہ کل میں نے عرض کیا تھا کہ اس عزائے حسین کی ابتدا خود آل محمد نے کی ہے، اور تنہا ابتدا ہی نہیں کی ہے بلکہ اہل بیت نے ہمارے لیے تاکید بھی فرمائی ہے، آل محمد نے تاکید بھی کی ہے کہ اس عزاداری کو انجام دیتے رہو، اس عزاداری سے جڑے رہو، تذکرہ حسین کرتے رہو۔ یقیناً اس تاکید کا ایک راز یہ بھی تھا کہ تاکہ اس ذکر حسین کے ذریعے سے، اس فرشاغا کے ذریعے سے تم تک وہ فائدے بھی پہنچ سکے جو ہم چاہتے ہیں۔ یقیناً جہاں ولایت کی بات آئے، جہاں دین کی بات آتی ہے، کل میں نے اشارہ کیا تھا کہ آج وہ کام بھی ضروری ہے کہ جس کے ذریعے سے ہم ولایت کو سمجھ بھی سکیں اور ولایت سے وابستہ بھی ہو سکیں۔ اس لیے کہ ایک مرحلہ یہ بھی ہوتا ہے کہ دعویٰ کر دینا بہت آسان ہے لیکن سمجھ لینا یہ اصل مرحلہ ہوتا ہے۔ اللہ کی الوہیت کا اقرار کرنے والے بہت سے لوگ ہیں لیکن اللہ کو واقعی پہچاننے والے بہت کم ہیں، اللہ کی توحید کا زبان سے اقرار کرنے والے بہت ہیں لیکن اللہ کو پہچاننے والے بہت کم ہیں، اللہ کو ایک ماننے والے بہت ہیں لیکن حقیقت میں توحید کے پرستار بہت ہیں۔ جب خداوند عالم کے سلسلے میں یہ معاملہ ہے کہ دعوے دار بہت ہیں، پہچاننے والے بہت کم ہیں، تو ہم ولایت کے سلسلے میں یہ دعویٰ نہیں کر سکتے کہ جتنے بھی دعوے ولایت کرنے والے ہیں سب حقیقت ولایت کو سمجھتے ہوں گے۔ یہ عزاداری در حقیقت ہمارے لیے یہ بھی پیغام ہے کہ جس طرح سے صرف دعوے توحید کافی نہیں ہوتا ہے بلکہ توحید کو سمجھنا بھی ضروری ہے، دعوے الوہیت کافی نہیں ہے بلکہ الوہیت کو سمجھنا بھی ضروری ہے، اسی طریقے سے دعوے ولایت کافی نہیں ہے بلکہ اس ولایت کو سمجھنا بھی ہمارے لیے ضروری ہے۔ اس لیے کہ ابتدا ہی میں جملہ عرض کر دوں کہ ولایت تنہا زبان پر کچھ الفاظ کا دوہرا لینا نہیں ہے، ولایت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ زبان پر کچھ الفاظ ہمارے آ جائیں، ولایت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم زبان سے کچھ چیزوں کو کہہ لیں، بلکہ ولایت ایک نظام کا نام ہے، ولایت ایک سسٹم کا نام ہے۔ در حقیقت ولایت اس چیز کا نام ہے کہ جس وجود کے اندر یہ واقعی طور پر ولایت آ جائے تو پھر اسے پستیوں میں باقی نہیں رہنے دیتی ہے، اگر واقعی ولایت کسی وجود کے اندر آ جائے تو پھر وہی لے کر جاتی ہے جہاں پر ولی ہوا کرتا ہے۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد والے محمد، سمجھنے کے لیے ولایت تک پہنچنے کے لیے، اس لیے کہ اصل توحید اس توحید تک رسائی کا ایک نام ولایت ہے، اس توحید کے نظام کا نام ولایت ہے، جو نظام ہمیں موحد بنا دے اس نظام کا نام ولایت ہے، جو مکتب ہمیں توحید سے نزدیک کر دے اس مکتب کا نام ولایت ہے۔ جب تک ہم ولایت کو نہ سمجھ لیں موحد نہیں ہو سکتے ہیں، جب تک ہماری سمجھ میں ولایت نہ آ جائے اس وقت تک توحید کے پرستار ہم نہیں بن سکتے ہیں۔ اگر پہلے ہی مرحلے پر ضروری ہے کہ ہم موحد بن جائے، پہلے ہی مرحلے پر ضروری ہے کہ ہم توحیدی بن جائے، پہلے ہی مرحلے پر ضروری ہے کہ ہم اپنے خالق اور رازق کو پہچان لیں، تو اس خالق و رازق تک پہنچنے کے لیے یقیناً کوئی نہ کوئی راستہ ہونا چاہیے۔ جو راستہ ہمیں خالق و رازق تک پہنچاتا ہے اسی راستے کا نام ولایت ہے، اور اس ولایت تک جب بات آئے، کل جو میں نے اشارہ کیا تھا رواداری کے سلسلے میں، یہ بھی ایک ضروری ہے کہ انسان آمادگی میں رکھتا ہو، اس لیے کہ جب آمادگی ہوتی ہے تبھی فائدہ ہوتا ہے، یہ ذکر اسی وقت فائدہ پہنچاتا ہے۔ جب انسان کے وجود کے اندر وہ صلاحیت پائی جاتی ہے. ورنہ یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ دنیا میں کتنے افراد ذکر اہل بیت سنتے ہیں پھر معاملہ یہ ہے کہ اثر کیوں نہیں ہوتا ہے. اور جہاں اثر کی بات ہے وہ پیغمبر اکرم کا جملہ ہے کہ آل محمد کا ذکر اثر رکھتا ہے. آل محمد کے ذکر میں اثر پایا جاتا ہے. وہ حدیثیں جو پیغمبر نے فرمائی تھے اور حدیث ایک دو نہیں کتنی حدیثیں ہیں کہ ذکر اہل بیت عبادت ہے. اور تنا یہ بھی جو ہم عمل انجام دے رہے ہیں کبھی یہ ذہن میں نہ آئے کہ ہم کوئی رسم کر رہے ہیں, کبھی یہ تصور نہ پیدا ہو کہ چونکہ ہمارے باپ دادا انجام دیتے لہٰذا ہم انجام دے رہے ہیں, کبھی یہ تصور نہ آئے کہ ہمیں ذمہ داری ہے کام کرنا ہے اسے ہم انجام دے رہے ہیں. نہیں بلکہ در حقیقت یا رائے سید الشہداء یہ فرش ادا ایک بہت بڑی عبادت کا نام ہے. اور جہاں عبادت کی بات آ جائے یہ بھی عرض کرتا چلو کہ رسم میں اپنی سوچ اپنی فکر اور اپنی مرضی کے دخل ہوتا ہے. انسان جو اچھا سمجھتا ہے اسی کو انجام دیتا ہے یہ رسم کہلاتی ہے. جو انسان کو پسند ہوئے اسے انجام دے وہ رسم ہوتی ہے. انسان کے مزاج کے مطابق جو چیز انجام دی جاتی ہے اسے رسم کہا جاتا ہے. لیکن عبادت کا مفہوم یہ ہوتا ہے کہ جہاں پر ہماری پسند کا کوئی دخل نہ ہو. عبادت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جہاں ہماری فکر کا کوئی دخل نہ ہو. عبادت کا مطلب ہی ہوتا ہے کہ جس کے لیے انجام دی جا رہی اس کی خوشی کا خیال کیا جائے. نماز اگر ہم اپنی خوشی سے پڑھے نماز اپنی فکر سے پڑھے تو یہ عبادت نہیں ہے. نماز اس وقت عبادت ہے جب اللہ کی مرضی کا خیال کیا جائے, اللہ کی خوشنودی کا خیال کیا جائے. اگر بغیر مرضی خدا کے نماز پڑھی جائے تو یہ عبادت نہیں ہے. بغیر مرضی مشیت سے پروردگار کے اگر نماز پڑھی جائے تو یہ عبادت نہیں کہی جائے گی. آج اگر ہمارا دعویٰ ہے کہ اللہ داری سید و شہدا عبادت ہے تو عبادت اسی وقت ہوتی ہے جب ان کی مرضی کا خیال کیا جائے. اور جب جس کی عبادت ہو اس کی مرضی کا خیال کیا جائے. کس کی مرضی کا؟ جس کی ہم عبادت کر رہے ہیں. اگر اللہ کی عبادت ہے اور اللہ تک پہنچنے کا وسیلہ آئے وہ محمد ہے تو خوشی اور مرضی کا اگر خیال ہوگا تو یا تو اللہ کی خوشی کا خیال ہوگا اور اللہ تک پہنچنے کا جو ذریعہ ہے آل محمد ان کی مرضی کا خیال ہوگا. اب انسان سے بتائیے اگر یقین ہے کہ اللہ داری عبادت ہے اور پھر ہمیں عبادت کے لیے کس کی خوشی کا خیال کرنا ہے؟ آل محمد کی خوشی کا خیال کرنا ہے. کس کی مرضی کا خیال کرنا ہے؟ حسین ابن علی کی مرضی کا خیال کرنا ہے. کس کی رضا کا خیال کرنا ہے؟ سید کونین کی رضا کا خیال کرنا ہے. یقینی طور پر جہاں یہ عقیدہ ہو جائے کہ عزاداری رسم نہیں ہے عبادت ہے تو پھر ہر انسان حسین کی خوشی کا خیال کرے گا. اور انسان سے بتائیے جب حسین کی خوشی کا خیال ہو کیا کہ حسین کئی ایک ہے؟ اگر حسین کی مرضی کا خیال ہو تو کیا کئی حسین ہے؟ نہیں, جب حسین ایک ہے اور ہر چاہنے والے کو حسین ابن علی کی مرضی کا خیال کرنا ہے تو جب چاہنے والا حسین کی مرضی کا خیال کرے گا تو یہ تصور کہیں پیدا نہیں ہوگا کہ یہ ہماری مجلس ہے وہ ان کی مجلس ہے, یہ ہماری انجمن ہے وہ ان کی انجمن ہے, یہ ہمارا ذاکر ہے وہ ہمارا ذاکر ہے. نہیں, جب حسین ایک ہے تو ہر مجلس حسین کی ہے, جب حسین ایک ہے تو ہر ادا حسین کی ہے, اگر حسین ایک ہے تو ہر انجمن حسین کی ہے. جو حسین کے لیے عمل انجام دے گا اس کے ذہن میں کبھی یہ تصور بنے گا کہ یہ ہمارا ہے وہ تمہارا ہے, بلکہ سب حسین کا ہے اور ہم حسین کے ہیں. کے ساتھ کی در حقیقت یہ ازائے حسین اگر آل محمد نے تاکید کی ہے اس تاکید کا ایک بہت بڑا راز تھا کہ یہی ازا ہے جو ہم کو ایک کر کے رکھے گی, یہی ازا ہے جو ہمارے درمیان اتحاد کا سبب بنے گی, یہی آل حسین ہے جو ہم کو ایک مرکز سے جوڑ دے گی. جب ازائے حسین ہمیں ایک کرنے کا نام ہے تو پھر تصور نہیں ہو سکتا کہ ازا کے نام پر کہیں اختلاف پیدا ہو جائے. اگر اللہ کے نام پر کہیں اختلاف پیدا ہو جائے اس کا مطلب ہے کہ ہم مفہوم اللہ کو نہیں سمجھے ہیں. اگر اللہ حسین کے نام پر کہیں اختلاف کا تصور پیدا ہو جائے اس کا مطلب ہے کہ ہم نے مقصد اللہ کو نہیں سمجھا ہے. اگر اللہ امام حسین کے نام پر کہیں اپنا اور تمہارا تصور پیدا ہو جائے اس کا مطلب ہم حسین ابن علی کو نہیں سمجھے. حسین ابن علی کی ادا تو اس لیے تھی کہ اگر کہیں اور اختلافات ہیں تو نام حسین پر ختم ہو جائے. ازا امام حسین کا مطلب یہ ہے کہ اگر الگ الگ تصورات ہیں تو فرش ازا پر بیٹھ کر سارے تصورات ایک ہو جائے. نام حسین کا مطلب یہ ہے کہ اگر سوچ بھی الگ ہے تو نام حسین پر جمع ہونے کے بعد یہ افکار ختم ہو گئے, ہر انسان کے ذہن میں تصور پیدا ہو جائے جو بھی ادا دار حسین ہے وہ دیتی اور وہ کب پیدا ہوتا ہے جب انسان صحیح طور پر ولایت کو سمجھ لے اور جس ولایت تک پہنچنے کے جو ذرائع ہیں اشارتا یہ بھی عرض کر دوں بہت سی چیزیں میں نے کل اشارہ کیا تھا عام آدمی جو ضروری ہے زمین پر دانا ڈالیے کب وہ دانا درخت میں تبدیل ہوگا کب اس دانے سے پیڑ نکلے گا جب زمین کے اندر صلاحیت پائی جاتی ہے آل محمد کا ذکر اگر اثر رکھتا ہے اور ہمیں ہر ایک کو یقین ہے کہ تفسیر آل محمد کا اثر ہے پر ہمارے یہاں جو اشارے ثواب کا ایک مفہوم ہے ہم اپنے عیسیٰ اور مرحومین کے لیے جو اشارے ثواب کرتے ہیں کس لیے اسی لیے تو کرتے ہیں کہ ہمیں یقین ہے کہ تذکرہ اہل بیت پہ اتنا اثر پایا جاتا ہے کہ ایک دنیا سے گئے ہوئے روپے اٹھوا دیتا ہے ہم اشارے ثواب اسی لیے تو کرتے ہیں کہ ہمیں یقین ہے کہ عزائے آل محمد میں اتنا اثر پایا جاتا ہے کہ اگر دنیا سے جانے والا گنہگار ہے تو اس کی بخشش کا سبب بن جاتا ہے ہمیں اتنا یقین ہے کہ اس عزائے امام حسین میں اس تذکرہ حسین میں ان مجالس سے عزا میں اتنا اثر پایا جاتا ہے کہ دنیا سے جانے والے کو بخشوا دیتا ہے انسان سے بتائیے اگر امام حسین کے ذکر میں اثر ہے اور ہمیں یقین ہے کہ اثر ہے اور اتنا اثر ہے کہ ایک مرحوم کے اوپر اثر انداز ہوتا ہے اتنا اثر ہے کہ دنیا سے جانے والے پر اثر انداز ہوتا ہے اتنا اثر ہے کہ دنیا سے جانے والے کو بخشوا دیتا ہے تو اگر ذکر اہل بیت جانے والے پر اثر انداز ہوتا ہے پھر یہ ذکر اہل بیت ہمارے اوپر کتنا اثر انداز ہوتا ہے یہ ہمیں سوچنا ہے کہ اگر تذکرہ اہل بیت ایک مجلس سے ایک پر وہ بخش دیا جاتا ہے ایک مجلس کا اثر یہ ہوتا ہے کہ آدمی کے بخشش کا سبب بن جاتا ہے ایک مجلس کا اثر یہ ہوتا ہے کہ انسان کے گناہ بخش دیا جاتے ہیں جب ایک مجلس کا اثر اتنا ہوتا ہے تو پھر سال بھر میں کتنی مجلس سنتے ہیں اور پھر کبھی ہم نے سوچا کہ ان مجلسوں کا اثر ہمارے وجود پہ کیا ہوتا ہے ان مجلسوں کے اثرات ہمارے وجود میں کیا آتے ہیں ان مجلسوں کا اثر کتنا ہمارے وجود کے اوپر ہوتا ہے اور میں نے یہ سیرت کیا ہے کہ یقیناً ذکر اہل بیت میں اثر ہے وہ جب اثر ہے تو وہ اثر ہونا چاہیے اور پھر اس اثر کی جہاں بات آ جائے ابھی آغاز محرم ہے اگر یہ یقین ہے کہ ذکر اہل بیت میں اثر ہے تو یہ بھی سوچنا ہوگا کہ آج جس محرم کا ہم آغاز کر رہے ہیں دو مہینہ آٹھ دن کے بعد ہمارے اندر کیا تبدیلی آئے گی ان دو مہینے آٹھ دن مجلسوں میں شریک ہونے کے بعد ہمارے اندر کیا چینج آئے گا ان دو مہینے آٹھ دن ذکر حسین کرنے کے بعد کتنا فرق ہمارے اندر آئے گا کیا جو حالت ہماری 29ویں حجہ کو ہے وہی نور بالاول کو رہے گی نہیں شاید یہ نور بالاول کی تاریخ بھی ہمارے لیے پیغام ہو کہ نور بالاول کو ہمارے برات کا دن کہا گیا ہے برات کا ایک مفہوم شور شرابہ نہیں ہے برات کا مفہوم خوش ہو جانا تو نہ نہیں ہے برات کا مفہوم کسی کو تو نہ چڑھا دینا نہیں ہے بلکہ برات کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ نے دو مہینے آٹھ دن کا جو ہمیں موقع فراہم کیا ہے اس دو مہینے آٹھ دن نام حسین پر جمع ہونے کے بعد ہمیں لائق ہو جائے کہ جتنی بھی برائیاں دشمنان آل محمد میں پائی جاتی ہیں ان ساری برائیوں سے ہم دور ہو گئے ہیں برات کے دن کا ایک مفہوم یہ ہے کہ ان دو مہینے آٹھ دن کا ایک اثر یہ ہوتا ہے کہ جتنی کمیاں دشمنان آل محمد میں پائی جاتی ہیں ہم ان کمیوں سے دور ہو گئے آل محمد کی زندگی میں جھوٹ نہیں تھا دشمن آنے والے محمد ہمیشہ جھوٹ بولتے رہے ان دو مہینے آج دن کا ایک اثر اس دن یہ ظاہر ہو برات کا مطلب یہی ہے کہ اس جھوٹ سے ہم دور ہو گئے ہیں اگر آل محمد کی زندگی میں غیبت نہیں تھی تو اس دن کا ایک مفہوم یہ ہوگا کہ ہماری زندگی میں غیبت نہیں پائی جائے گی اس دن کا ایک مفہوم یہ ہے کہ آل محمد ہر برائی سے دور تھے تو ہماری زندگی میں کوئی برائی نہیں پائی جائے گی یقیناً یہ برات کا ایک مفہوم ہے زیارت عاشورہ جو ان ایام کا ایک خاص عمل ہے نام تو زیارت عاشورہ ہے لیکن خود پانچواں امام امام محمد باقر علیہ السلام امام نے فرمایا الحمدللہ بہت سے مومنین اس زیارت کی تلاوت کرتے رہتے ہیں امام نے فرمایا کہ جب بھی تمہارے سامنے کوئی مشکل آئے تو زیارت کرو جب بھی کسی سخت مرحلے میں گرفتار ہو تو اس وقت زیارت تو کرو اور آپ کے سامنے ہے شیخ عباس قمی کے مفاصل جنان اس میں جو واقعہ لکھا ہے آخری امام کا جو ہمارے زمانے کا امام ہے حضرت حجت اللہ علیہ الصلوۃ والسلام، اس زیارت میں بھی امام نے جا ایک پریشان ہے، راستہ بھٹک چکا ہے، گرفتار ہے، مشکلات کا شکار ہے، تو امام نے یہ جو فرمایا تھا تین چیزیں ہیں اپنوں کے لیے نجات کا راستہ، جو امام نے بتایا کہ اگر پریشانی سے نجات چاہتے ہو، اگر مشکلات سے نجات چاہتے ہو، پہلی چیز نماز شب، دوسری چیز زیارت جامع کبیرہ، اور تیسری چیز جو اس واقعے میں امام کی زبانی ہے وہ زیارت عاشورہ، یعنی یہی زیارت عاشورہ اس حد تک اثر رکھتی ہے، اور وقت نہیں ہونا، کتنے واقعات اور اکثر سنتے رہتے ہیں، کتنے واقعات اسی مفاتر جلال میں سنا وہ واقعات آپ کا ہے، ایک شخص اشرف لوہار، اس کی بیوی کا واقعہ آپ کا سنا ہوا ہے، اشرف حداد، اشرف حداد لوہار کہتے ہیں، کہ جب اس کی بیوی کو لا کر دفن کیا گیا، جوانوں کے لیے اشارہ تھا رکھ سکوں، ایک نوجوان بھی دفن ہوا، ایک شخص دفن ہوا، خواب میں دیکھا کہ پورے قبرستان سے عذاب کو اٹھا لیا گیا ہے، کس وجہ سے؟ تاکہ جب سے اس عورت کو اس کونے میں دفن کیا گیا اس وقت سے پورے قبرستان سے عذاب ہوتا، کیسے؟ اس نے کہا کہ خود سرکار اب عبد اللہ حسین علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے اور ایمان کے حکم سے پورے قبرستان سے عذاب اٹھا لیا گیا، ماجرا کیا ہے؟ جب اس نے پتا لگایا کہ ہاں لوہاروں کے محلے میں اس نام کا ہے، اس کی بجلی کا انتظار ہوا، پوچھا کہاں پر دفن کیا، اسی جگہ بتایا جہاں پر خواب میں بتایا، ماجرا کیا ہے؟ کیا عمل انجام نہیں تھی؟ کیا امام حسین کی زیارت کے لیے گئی تھی؟ اس لیے کہ زیارت امام حسین کے لیے بھی ہے، الحمدللہ یہاں تو مومنین جاتے رہتے ہیں، امام نے فرمایا کہ اگر کوئی ہماری زیارت کے لیے آتا ہے تو تین سب مرحلوں پر اس کے پاس آتے ہیں، خود امام نے فرمایا تین سخت مرحلوں پر ہم اس کی زیارت کے لیے آتے ہیں، ہم اس کے پاس آتے ہیں، یہ دنیا میں آج رہے اور اللہ کی بارگاہ میں جو آج رہے، اللہ نے اشارہ کس حد تک آج رہے کہ امام حسین کی زیارت، یہ بھی اجام ہے امام حسین کی زیارت کی، ہم دعا کریں کہ کم از کم خدا ہر مومن کو ایک دفعہ کربلا کی زیارت کی توفیق نصیب کرے، اور یہ یقین رکھیے کہ زیارت کا تعلق ہمارے رات کے اختیار میں نہیں ہے، بلکہ زیارت کا تعلق ادھر سے بلاوے پر ہے، البتہ اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ ہاتھ باندھ کے بیٹھا رہے کہ جب بلائیں گے چلے جائے، نہیں، کوشش کرنا ہمارا کام ہے، بلانا ان کا کام ہے، جس حد تک ہم کوشش کر سکتے ہیں کریں، کبھی ذہن میں نہ آئے کہ پیسہ نہیں ہے تو کیسے جائیں، طاقت نہیں ہے کیسے جائیں، اس لیے کہ جو لوگ جاتے رہتے ہیں انہوں نے دیکھا ہے کہ ایسے لوگ بھی کربلا پہنچ جاتے ہیں جو ہے قدم چل نہیں سکتے، ایسے لوگوں کو کربلا تک پہنچتے دیکھا ہے جن کے ایک وقت کھانے کا ٹھکانا نہیں ہوتا ہے، اس کا مطلب نہ تو پیسے سے تعلق ہے زیارت کا، نہ انسان کی طاقت سے، ایمان جس کو لائق سمجھتے ہیں اسے بلاتے ہیں، البتہ مسلحت کیا ہے وہ ایمان کو سمجھتا ہے، ایک کوشش ہو کہ کم از کم ایک دفعہ ہم کربلا کی زیارت کر لیں، اور اس کے بہت سے اسباب ہے، ایک سبب یہ ہے کہ کربلا میں کیا کر دیتے کہ اللہ نے دنیا میں حسین ابن علی کو کیا عطا کیا ہے، کربلا میں جا کر کم از کم سارے موقعوں میں سے ایک موقع جو آ رہا ہے، اربعین چہلوم کا موقع ہے، بہت سے موقع، یہ در حقیقت چہلوم کا موقع عظمت آل محمد کی دلیل ہے، چہلوم کا موقع حقانیت حسین ابن علی کی دلیل ہے، چہلوم کا موقع دلیل ہے کہ جو بھی حسین ابن علی کے مقابلے پر آیا ہے باطل ہے، ورنہ انسان سے بتائیے اس تعداد میں لوگوں کا آ جانا یہ کوئی آسان بات نہیں ہے، انسان سوچ بھی نہیں سکتا ہے، میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ اگر ہم اللہ نے توفیق دی ہے تو کوشش کرے جائے، اور ایک دفعہ اس لیے کہ امام کی حدیث بھی ہے کہ آج امام امام حسن عسکری علیہ الصلوۃ والسلام مومن کی پانچ نشانیاں بتائی ہیں، پانچ علامتیں پانچ نشانیاں جو امام نے مومن کی بتائی ہے، ایک علامت امام کی روایت پر زیارت اربعین ہے، خود امام کی زبانی جو حدیث ہے کہ ایک نشانی مومن کی علی کے چاہنے والے کی ہے کہ اربعین کی زیارت کرتا ہے، ہم کوشش کریں کم از کم ایک دفعہ اربعین کی زیارت کے لیے پہنچیں، کبھی یہ نہ ہے کہ وہاں زری تک کیسے پہنچیں گے، شریر تک پہنچتے کربلا پہنچنا اصل ہے، یہ بھی ایک معجزہ ہے، جو لوگ گئے ہیں انہوں نے دیکھا ہے کہ کروڑوں کا مجمع بھی ہو تب بھی اگر انسان ہمت کرے تو ان کروڑوں کے درمیان تو شریر تک پہنچ جاتا ہے، اس سفر کی معجزہ کیا ہوگا، یعنی ہم یہاں بیٹھ کے سوچتے ہیں کہ اتنے مجمع میں ذریعے تک جائیں گے کیسے، لیکن جو لوگ جاتے ہیں ان سے پوچھے کیسے پہنچتے ہیں. یہ بھی در حقیقت ایک آل محمد کا معجزہ ہے. اور پھر جو بات آئی عرض کر دوں، تقابل کی بات نہیں ہے، کبھی ذہن میں نہ آئے کہ مقابلہ کیا جائے، اس لیے کہ مقابلہ حق اور باطل میں ہوتا ہے. یہ کبھی حق اور حق کے درمیان تقابل نہیں ہو سکتا ہے. اگر کوئی مقابل پر دو حق کی چیزوں کو لائے تو یہ تقابل خود کہنے والے کے بعد معاملہ غلط. ورنہ زیارت امام حسین کی عظمت و اہمیت میں نے اس لیے کہا، کبھی ذہن میں آئے کہ حج کے مقابلے میں اس کی کوئی نہیں. حج بہرحال واجب ہے، حج بہرحال حکم شریعت ہے، حج بہرحال معصومین کی طرف سے واجب ہے. تو تقابل اور مقابلہ کی اس کی عظمت زیادہ ہے، اس کی عظمت کی اپنی جگہ ہے. نہیں، حج بھی ہمیں انجام دینا ایک دفعہ انسان پہ واجب ہے، حج سے کوئی انکار نہیں کر سکتا ہے. اس لیے کہ جو بھی شریعت کے کسی حکم سے انکار کرے، اگر منکر ہو جائے مسلمات کا تو مسلمان نہیں رہتا ہے. اور یہ مسلمان کیسے، ہمارے اصول دین جو بچپن سے یاد کرتے ہیں، اول نماز، دوسرا روزہ، تیسرے حج، تو تیسرا ہمارے یہاں نماز روزے کے بعد حج ہی ہے. یعنی یہ واجب ہے کہ اگر شرائط پائے جا رہے تو آدمی حج کے لیے جائے. یہ اور بات ہے کہ حج کے مقابلے میں زیارت سے اہمیت زیادہ بیان ہے. اور اہمیت یہ بھی ذہنوں میں ہے کہ اگر کسی چیز کی اہمیت کا سواب بیان ہوتا ہے، مستحبات کا بیان ہوتا ہے، کیونکہ واجبات تو ہماری ذمہ داری ہے ہی، اسے انجام دینا ہی دینا ہے. یہ اہمیت اس لیے بیان ہوتے تاکہ شوق پیدا ہو تم بھی جاؤ. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ حج کی کوئی اہمیت نہیں ہے، جو کچھ ہے وہی زیارت ہے، ایسا غلط ہے. نہیں، جس حد تک اگر واجب ہے تو انجام دے، لیکن زیارت کے لیے جو روایتیں، جو تاکید، جہاں تک معصوم کی حدیث ہے کہ جو بھی امام حسین کو امام سمجھتا ہے اس کے اوپر لازم ہے کربلا زیارت کے لیے جائے. البتہ وہ اپنی جگہ پر عقلی دلیل ہے کہ اگر جا سکتا ہے، اور یہاں تک فرمایا کہ اگر ایک آدمی جا سکتا ہے اور نہیں جا رہا ہے تو اس نے مجھ پر ظلم کیا ہے. یعنی اگر انسان جا سکتا ہے کربلا نہیں جا رہا تو اس نے ظلم کیا ہے. یہ تاکید یعنی اس وجہ سے کہ آج میڈیا نہ دکھائے وہ اپنی جگہ پر ہے، لیکن یہ بھی کربلا کی زیارت حقانیت حسین کی دلیل ہے. حج میں کتنے حاجی جاتے ہیں؟ مجھے تو پچھلے سال کا ایک واقعہ ہوا جس کا نتیجہ یہ ہے کہ اس سال 15 سے بہت زیادہ 20 لاکھ حاجی تھے. لیکن جو لوگ حج پہ گئے آپ بتائیے، اس سال کم تھے، اور سالوں میں بہت زیادہ 30 لاکھ 35 لاکھ اس سال حاجی نہیں ہوتے. اس 30-35 لاکھ پہ کتنے مسائل پیدا ہوتے ہیں، کتنی دشواریاں آتی ہیں، کتنی پریشانیاں آتی ہیں، کتنے لوگ وہاں پر مرتے ہیں. اور پچھلے سال بہرحال ایک عمدی واقعہ ہے، جان بوجھ کر آل محمد کے چاہنے والوں کو قتل کیا گیا، جس کے نتیجے میں 7,000 تک تعداد پہنچ گئی، لیکن اس کے علاوہ بھی اگر دیکھیں ہر سال مرتے. لیکن کربلا میں جہاں چہلوم کے موقع پر بیان کرنے والوں کی تعداد 2.5 کروڑ، 3 کروڑ، 4 کروڑ، 5 کروڑ، یعنی صحیح کوئی اندازہ میں نہیں لگا سکتا. اگر کم از کم تعداد کو ہم مان لیں 2.5 کروڑ، اس 2.5 کروڑ میں کبھی آپ نے سنا کہ کبھی بکڑ ہوئی، کبھی آپ نے سنا کوئی دشواری پریشانی ہوئی؟ اور یہ بھی حسین ابن علی کا معجزہ ہے کہ اس تعداد میں زائرین جاتے، کبھی آپ نے نہیں سنا ہوگا کسی کو کھانے پینے کی پریشانی ہوئی. اور حج پر جہاں پوری ایک گورنمنٹ انتظام کرتی ہے، اور ہر حاجی تو پیسہ لیتی ہے، ہر ملک سے مدد دیتی ہے، تب بھی جو لوگ حج پہ گئے ہیں، کبھی پانی کی پریشانی ہے، کبھی کھانے کی پریشانی، ہزار پریشانیاں آتی ہیں. یہ میں نے اس لیے عرض کیا ہے کہ در حقیقت کربلا میں اللہ دنیا کے سامنے عظمت حسین کا اعلان کر رہا ہے. آؤ دیکھو، اگر اللہ کے راہ میں کوئی قربانی دے دیتا ہے تو اللہ اس دنیا میں اسے کیا اجر دیتا ہے. آخرت کا معاملہ تو اللہ جانتا ہے، دنیا میں ایک ہلکا سا نمونہ ہے عظمت سید الشہداء کا، اس قربانی حسین ابن علی کا کہ ہم جائیں پہنچے. اب یہاں پر رک کے میں اپنے جوان بھائیوں کے لیے جملہ بھی عرض کروں، ایک زیارت کی تاکید ہے، زیارت عاشورہ پڑھنے کی بھی تاکید ہے. نہیں جا سکتے جہاں پر ہیں وہیں سے پڑھیں، جا سکتے ہیں اللہ نے توفیق دی ہے جائے. آپ انصاف سے بتائیے، زیارت پہ جب ہم جاتے ہیں یا جہاں پر ہیں وہاں سے کون سا جھولا ہم اپنی زبان پر دہراتے ہیں؟ ہم یہی تو کہتے ہیں کہ السلام علیکم یا ابا عبداللہ، ہم اپنی زبان پہ جملہ لاتے ہیں کہ سلام ہو ابا عبداللہ حسین آپ کے اوپر. جا جتنی بھی زیارتیں ہیں ایک جملہ ہر زیارت میں یہ ہے کہ ہم آقا حسین کو سلام کرتے ہیں. اور چونکہ یہ بارگاہ وہ بارگاہ ہے جہاں مایوسی کا کوئی تصور نہیں ہے کہ کبھی انسان کے ذہن میں نہ آئے کہ ہمارے پاس نہیں ہے تو ہم کیسے جائیں. یہاں تو معاملہ یہ ہے کہ جو ثواب وہاں جا کر ہے اگر نہیں جا سکتے نیت ہے تو اللہ جس جگہ پر ہے وہی سارا ثواب دیتا ہے. اگر یہ جملہ ہم نے کہا ہے السلام علیکم یا ابا عبد اللہ, اس کا مطلب کیا ہے؟ اے ابا عبد اللہ حسین آپ کے اوپر میرا سلام ہو. اور شریعت کا مسئلہ کیا ہے؟ شریعت کا حکم کیا ہے؟ شریعت کا مسئلہ اور شریعت کا حکم یہ ہے کہ سلام کرنا مستحب ہے, جواب دینا واجب ہے. ہماری شریعت میں سلام کرنا مستحب ہے, جواب دینا واجب ہے. اگر کوئی مومن ہمیں سلام کرا تو واجب ہے کہ اس کا جواب دے. اور سلام علیکم کا جواب علیکم السلام ہے, سر ہلا دینا نہیں ہے. سلام علیکم کا جواب علیکم السلام ہے, ہاتھ ہلا دینا نہیں ہے, وہ جواب نہیں ہوا. اور جب واجب ہے جواب دینا تو لاکھ ہم سر ہلاتے نہیں جواب نہیں ہوا ہے, لاکھ ہم ہاتھ ہلاتے رہے جواب نہیں ہوا. جب تک ہم اپنی زبان سے جملہ نہ کریں اور واجب کو چھوڑنے مطلب ہم گنہگار ہیں. اور یہی پر جملہ عرض کروں کہ جب جواب دینا واجب ہے, کوئی بھی مومن سلام کر رہا ہو, آج کے زمانے میں جو بعض شہروں میں شوق ہے بسا اوقات کبھی کبھی دیکھیے کہ اسلامی حکم بھی ہے اور اسلامی ادب بھی ہے, تہذیب کبھی کبھی ہمارا منہ بھرا رہتا ہے. آج کے زمانے میں شوق یہ ہے کہ ہمارا منہ ہر وقت بھرا ہوا ہے, کہیں بھی ہم جا رہے حرام حلال اپنی جگہ پر, یعنی خود اس کا کھانا حرام ہے یا حلال ہے, اس لیے کہ شریعت کا حکم ہے کہ جو چیز ہمیں نقصان پہنچا رہی وہ ہمارے لیے حرام ہے. اگر یہ کنفرم ہو جائے کہ فلاں چیز ہمارے نقصان کا سبب ہے تو شریعت کہتی ہے حرام ہو گیا. اب ضروری نہیں کہ آگے ایک ایک چیز کے لیے نام لے لے کر کہا جائے فلاں چیز حرام ہے فلاں چیز حرام ہے, نہیں. اگر واجب معلوم ہو جائے کہ وہ چیز ہمارے نقصان کا سبب ہے تو اپنے کو نقصان پہنچانا شریعت میں جائز نہیں ہوتا ہے. اس طرح کی جتنی چیزیں ہیں اس لیے کہ شریعت اہل بیت پر کوئی ایسی چیز استعمال کرنا جو انسان کو ایک لمحے کے لیے آل محمد سے دور کر دے وہ جائز نہیں ہوتی ہے. اور ظاہر طور جب اس طرح کی چیزیں آدمی استعمال کرتا ہے اور پھر جب انہیں چیزوں کے ذریعے سے سمجھ کرتی ہے آگے بڑھتا ہے, اس لیے کہ ظاہر جو آتا ہے کہ اہل بیت کا چاہنے والا کبھی بھی ایسی کسی چیز سے نزدیک نہیں ہو سکتا جس سے آل محمد نفرت کرتی ہو. نشے کی چیزیں آل محمد نفرت کرتے تھے, شراب آل محمد اس سے نفرت کرتے, تو اس حد تک ہماری شریعت میں وہ چیز بری ہے کہ اگر کسی دسترخوان پر وہ چیز رکھی ہے تو وہاں بیٹھا ہمارے لیے حرام ہے. اس حد تک آل محمد کے نزدیک وہ چیز بری ہے. یہی وجہ ہے کہ الحمدللہ جو بھی علی ابن ابی طالب کو چاہنے والا ان ساری چیزوں سے دور رہنے کی کوشش کرتا ہے. یہی وجہ ہے کہ جس کے دل میں ولایت اہل بیت ہے وہ یہ چاہتا ہے کہ ان ساری چیزوں سے ہم دور رہیں. اس سے کیسے ہو سکتا ہے کہ ولایت علی بھی دل میں تمنا رکھتا ہو کہ ولایت آ جائے اور اسی وجود کے اندر حرام چیزیں پہنچا رہے ہیں؟ اس لیے کہ جس وجود میں حرام چیزیں پہنچیں گی وہاں پاک و پاکیزہ محبت کا پوچھنا بہت سب پرلا ہو جاتا ہے. صلوات کو دے محمد علی محمد. میں یہ کہہ رہا تھا کہ جواب دینا واجب ہے. اتنی تاکید ہے کربلا جانے کی, تاکید ہے زیارت عاشورہ پڑھنے کی, تاکید ہے امام حسین کی زیارت پڑھنے کی. اور شریعت یہ کہتی ہے کہ سلام کرنا واجب ہے, مستحب ہے اور جواب دینا واجب ہے. کیا کبھی ہم نے سوچا کہ ہم جو امام حسین کو سلام کرتے ہیں کیا امام حسین جواب سلام دیتے ہیں نہیں دیتے ہیں؟ اس لیے جب شریعت کا حکم ہے ناممکن ہے کہ امام حسین شریعت کا حملہ کرتے ہیں. اس لیے کہ وہ اور شریعت کے ٹھیکے دار ہوں گے جو صرف حکم دے دیتے ہیں, لیکن آل محمد وہ ہے جو حکم بعد میں دیتے ہیں عمل پہلے کرتے ہیں. اگر ہماری شریعت میں جواب دینا واجب ہے اور تاکید ہے کہ تم زیارت پڑھو, زیارت عاشورہ پڑھو, کربلا جاؤ زیارت پڑھو, روزانہ زیارت پڑھو, ہر شب جمعہ زیارت پڑھو, تو کیا کبھی ہمارے ذہن میں خیال آیا کہ جب ہم امام کو سلام کرتے ہیں تو ہمارا امام ہمیں جواب دیتا ہے یا نہیں دیتا ہے؟ اور جب امام یقیناً جواب دیتا ہے تو وہ امام کا جواب ہمارے کانوں تک آتا ہے یا نہیں آتا ہے؟ یقیناً جب امام جواب دیتے ہیں تو کتنے مومنین ہیں جو امام کے جواب کو سنتے ہیں, کتنے مومنین ہیں جن کے کانوں تک جواب سلام پہنچتا ہے؟ عزیز و شاید اس حد تک زیارت کی تعظیم, اس حد تک کربلا پہنچنے کی تاکید، اس حد تک زیارت عاشورہ پڑھنے کی تاکید، یہ بھی پیغام ہو، جب اتنا پڑھو گے، اتنی زیادہ زیارتیں کرو گے، اتنا زیارت پہ جاؤ گے، تو کبھی تو سوچو گے جب امام جواب دیتا ہے تو وہ جواب ہمارے کانوں تک کیوں نہیں پہنچتا ہے؟ شاید یہ زیارت عاشورہ پڑھنے کی تاکید، شاید کربلا میں پہنچنے کی تاکید کا ایک ارادہ بھی ہو کہ جب امام جواب دیتا ہے وہ جواب تمہارے کانوں تک نہیں آ رہا ہے، آؤ کربلا تاکہ ان رکاوٹوں کو دور کر سکو جو جواب امام کو تم تک نہیں پہنچنے دیتی ہیں، آؤ مسلسل زیارتیں پڑھو تاکہ کبھی سوچ کر اپنے اور امام کے درمیان رکاوٹوں کو ختم کر لو، جب بھی امام جواب سلام دے تو تمہارے کانوں تک جواب سلام پہنچ جائے، اپنے اور امام کے درمیان رکاوٹوں کو دور کر لیں۔ اور جب یہاں تک بات پہنچی ہے، یاد رکھیے در حقیقت زیارت عاشورہ نام ہے ولایت کو سمجھنے کا، زیارت عاشورہ نام ہے صحیح معنی میں ولایت تک پہنچ جانے کا، زیارت عاشورہ نام ہے ولایت کے مفہوم کو سمجھ کر اپنے اندر، اپنے وجود کے اندر ولایت کو سمو لینا۔ ولایت کا مطلب یہ ہے کہ زیارت عاشورہ کے ذریعے سے صحیح معنی میں مولائی بن جانا، اور پھر ظاہر سی بات ہے مومنین زیارت پڑھتے رہتے، جہاں زیارت ولایت کا ایک بہت بڑا پیغام ہے۔ عام طور پر جو لوگ زیارت پڑھتے ہیں اس میں ایک جملہ اکثر دیکھا ہے، پوری زیارت میں جو میں نے کہا کہ ولایت زیارت پیشی، پوری زیارت میں زیادہ تر لان ہے، تو ایک طرف پوری زیارت میں لان ہے اور اس زیارت کو بیان کیا جا رہا ہے کہ یہ ولایت کا ذریعہ ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ولایت اسی وقت ہے جب دشمنان اہل بیت سے برات ہو جائے، یعنی جس زیارت عاشورہ پیغام دے رہی ہے کہ جب تک آدمی برائیوں سے دور نہ ہو جائے اچھائیوں سے نصیب نہیں ہو سکتا ہے۔ اس لیے کہ ہمارے ہاں جہاں سے آغاز ہے لا الہ الا اللہ، توحید کا جب مرحلہ ہے، اللہ کو ماننے کا مرحلہ ہے، تو اس وقت تک تم اللہ سے نزدیک نہیں ہو سکتے جب تک ہر جھوٹے خدا کا انکار نہ کر دو۔ لا الہ کا مقام ہے کہ کوئی خدا نہیں سوائے اللہ کے، پہلے سارے جھوٹے خداؤں کا انکار کرو تب حقیقی خدا تک پہنچ سکتے ہو۔ یہی معاملہ ولایت اہل بیت کا بھی ہے، جب تک سارے دشمنان آل محمد سے نفرت نہ ہو جائے آل محمد سے نزدیک نہیں ہو سکتے ہو۔ آل محمد تک پہنچنے کا راستہ ہی ولانت ہے، آل محمد تک پہنچنے کا راستہ ہی برات ہے، اور برات کا جو مفہوم جو زیارت عاشورہ پیش کریں کہ جب تک آدمی دور نہ ہو جائے، جب تک آدمی، اور چونکہ ولایت و برات کی جو بات آتی ہے، دیکھیں ولایت و برات اپنے جوانوں کے لیے تو آمنے سامنے کی چیز، آمنے سامنے کا مفہوم کیا ہے؟ ولایت کے ایک معنی اشارہ کروں گا، ولایت کے معنی نزدیک ہونے کے ہوتے ہیں اور برات کے معنی دور کے ہوتے ہیں۔ بری ہونا یعنی دور ہونا، ولایت یعنی کسی نزدیک ہونا، ولایت و برات کا معاملہ زمین و آسمان کا ہے۔ جب ولایت و برات کا معاملہ زمین و آسمان کا ہے تو اس کا مطلب ہے جتنا آدمی چھت سے نزدیک ہوگا اتنا زمین سے دور ہونا ضروری ہے۔ کیسے معلوم ہوگا ہم چھت سے نزدیک ہو گئے؟ جتنا ادھر نزدیک ہوں گے اتنا ادھر دور ہوں گے، یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ ادھر بھی نزدیک ہو جائے ادھر سے دور بھی نہ ہو۔ ولایت کا بھی معاملہ یہی ہے کہ جتنا ہم آل محمد سے نزدیک ہوں اتنا ہی دشمنان آل محمد سے دور بھی ہوں، یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ ہم آل محمد سے نزدیک بھی ہو جائے اور دشمنان آل محمد سے دور نہ ہو۔ میں نے کہا کہ دونوں ہم نے سامنے کی چیز ہے، جتنا ان سے نزدیک ہوں گے اتنا ہی ان سے دور ہوں گے۔ اب کیسے پہچانے کس سے نزدیک ہیں، کیسے پتا چلے کہ ہمارے محمد سے کتنا نزدیک ہیں؟ عزیزو اگر ولایت کا ایک مفہوم آل محمد سے محبت ہے، برات کا ایک مفہوم دشمنان آل محمد سے نفرت ہے، تو اس مفہوم کو اگر ادا کرنا ہے تو اپنے عمل کے ذریعے سے ادا ہوتا ہے، اس مفہوم کو اگر ادا کرنا ہے تو اپنے کردار کے ذریعے سے ادا ہوتا ہے، اس مفہوم کو اگر ادا کرنا ہے تو اپنے کیریکٹر کے ذریعے سے ادا ہوتا ہے۔ اس لیے کہ ظاہر سے بات ہے کہ آج کے زمانے میں اگر پہچاننا ہو کہ کون کس سے محبت کرتا ہے تو کبھی کبھی محبت کی پہچان اس کے اعمال میں ہوا کرتے ہیں۔ انسان کے انداز کو دیکھ کے پتا چل جاتا ہے، بالوں کا انداز کیا ہے، کپڑوں کا انداز کیا ہے، کس رنگ کا کپڑا پہنے ہوئے، کس اسٹائل کے بال ہے، دیکھ کے پہچان لیتا ہے کس سے محبت کرنے والا ہے. یعنی کم از کم محبت کی کچھ پہچان ہوتی ہے. یہ جو حکم دیا گیا ہے کہ آل محمد سے نزدیک ہو جو زیارت عاشورا پر نام دے رہی ہے اور دشمنان آل محمد سے دور ہو, مطلب یہ ہے کہ اگر نزدیک ہو تو اتنے نزدیک ہو تو مکمل طور پر دشمنان آل محمد سے دور ہو جاؤ, اور دشمنان آل محمد سے دور ہو تو اتنا دور ہو کہ مکمل طور پر آل محمد سے نزدیک ہو جاؤ. اور یاد رکھیے اگر انسان کو کسی سے واقعی محبت ہوتی ہے, واقعی اگر کسی کو چاہتا ہے تو اس کے ہر انداز سے محبت ہوتی ہے, اس کے ہر طریقے سے محبت ہوتی ہے, اس کے ہر سٹائل سے محبت ہوتی ہے. اور یہی معاملہ نفرت کا بھی ہے کہ اگر کسی سے واقعی نفرت ہو تو اس کے ہر طریقے سے نفرت ہوتی ہے, اس کے ہر انداز سے نفرت ہوتی ہے, اس کے ہر عمل سے نفرت ہوتی ہے. تو زیارت یہی تو پیغام دے رہی ہے کہ آل محمد سے محبت کرو تو اتنی محبت کرو جو کردار اہل بیت ہے اس سے بھی محبت ہو جائے, اہل بیت سے اتنی محبت کرو جو انداز اہل بیت ہے اس سے بھی محبت ہو جائے, آل محمد سے اتنی محبت کرو جو ان کا طریقہ ہے اس سے بھی محبت ہو جائے, اہل بیت سے اتنی محبت کرو جو ان کا کیریکٹر ہے اس سے بھی محبت ہو جائے, اور اگر دشمن تو اتنی نفرت ہو جو بھی دشمنوں نے دیا ہے اس سے نفرت ہو جائے. ایک صلوات پڑھو میں محمد والے محمد
محمد.
اس لیے کہ محبت و نفرت کا یہ معاملہ نہیں ہے کہ محبت کسی سے ہو کام کسی اور کے ہو رہے ہیں. معصوم کی حدیث ہے کہ مجھے تعجب ہے ایسے چاہنے والوں کے اوپر, مجھے تعجب ہے ایسے محبین کے اوپر, مجھے تعجب ہے ایسے دعوی محبت کرنے والوں کے اوپر کہ دعویٰ تو ہماری محبت کا کرتے ہیں اور کام ہمارے دشمنوں کا کرتے ہیں. بھائی یہ کون سی محبت ہے؟ اگر حسین سے محبت ہے تو ہر اس کام سے محبت ہوگی جسے حسین نے کیا ہے, اگر دشمنان حسین سے نفرت ہے تو ہر اس کام سے نفرت ہوگی جسے دشمنان حسین نے کیا ہے, اگر علی سے محبت ہے تو ہر اس کام سے محبت ہوگی جسے علی نے انجام دیا ہے, اگر علی کے دشمنوں سے نفرت ہے تو پھر ہر اس کام سے نفرت ہوگی جسے دشمن علی نے کیا ہے. علی کی زندگی میں کوئی برائی نہیں تھی, علی کی زندگی میں کوئی عیب نہیں تھا, علی کی زندگی میں کوئی نقص نقص نہیں تھا. علی کا مطلب یہ تھا جہاں بلندیاں پائی جاتی ہوں, علی کا مطلب یہ تھا جہاں پستی نہ ہو, علی کا مطلب یہ تھا جس نے ہر چیز کو کمال کر دیا ہو. اب اس کا مطلب ہے جو اس علی سے وابستہ ہوگا اس کی زندگی میں بلندیاں پائی جاتی ہوگی, جو اس علی سے وابستہ ہوگا اس کی زندگی میں پستی نہ پائی جاتی ہوگی, جو اس علی کے چاہنے والا ہوگا اس کا کردار و کیریکٹر بھی بلند ہوگا, جو اس علی کے چاہنے والا ہوگا اس کی زندگی میں پستی کا تصور نہیں پایا جاتا ہوگا. اگر محبت ہو علی سے تو اس طرح کی ہو کہ ہم بھی دنیا میں بلند ہو کر ظاہر ہوں. اگر واقعی علی سے محبت ہے تو پھر عمل کے کسی میدان میں ہمارے اندر پستی نہ پائی جاتی ہو. زیارت عاشورا کے پیغام دے رہے, آؤ علی اپنے علی تعلق کو پہچانو, آؤ حسین اپنے علی کو پہچانو. یہ تو حقیقت, حسین اپنے علی اگر کربلا تک آئے ہیں تو دین کو بچانے کے لیے آئے تھے, اور وہی حسینی واقعی حسینی ہے جس کی نگاہوں میں آزاداری حسین کے ساتھ ساتھ عظمت دین بھی باقی رہے. وہی واقعی معنی میں حسین کا چاہنے والا ہے جو جب امام حسین پر آنسو آ رہا ہو تو اس کی نگاہوں میں حسین کا مقصد بھی رہے, جب آنکھوں سے آنسو نکل رہے ہو تو یہ تصور بھی رہے کہ حسین نے دین کو بچانے کے لیے قربانی دی تھی. جس وقت گریا کر رہا ہو تو نگاہوں میں ہو کہ دشمن اس دین کو بچانا چاہتے ہیں. عزیزو آج پہلی محرم ہے, آغاز محرم ہو چکا ہے, ہم حسین ابن علی پر رونے کے لیے بیٹھے, ہم حسین ابن علی پر گریا کرنے کے لیے بیٹھے. اس دین کو بچانے کی کتنی کوشش ہوئی تھی, اس ولایت سے دور کرنے کی کتنی کوشش ہوئی تھی. آج یہی تو احسان حسین ابن علی کا ہے جس نے اپنی قربانی کا نذرانہ پیش کر دیا ہے کہ آج ہم تک دین پہنچا ہے, کہ حسین ابن علی کی قربانیوں کا نتیجہ تھا. اور اس قربانی حسین نے جہاں کربلا کے میدان میں 72 شہداء تھے تو تنہا کربلا کے 72 نہیں تھے, بلکہ اس قافلے کربلا میں کچھ شہداء وہ بھی ہیں جنہوں نے کوفے میں شہادت کا نذرانہ پیش کیا ہے, یہ بھی کربلا کے شہیدوں میں شریک ہیں, یہ بھی کربلا کے شہداء میں شمار ہوتے ہیں. اور یقیناً مسلم ابن عقیل, اس لیے کہ پہلی محرم کو حق ہے کہ اس مسلم ابن عقیل کا تذکرہ ہو جس میں کربلا کی قربانیوں سے پہلے اپنے قربانی کا نذرانہ پیش کیا ہے, جو قافلے شہادت کا، شہداء کے قافلے کا پہلا شہید ہے مسلم ابن عقیل. اس لیے کہ یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ جناب مسلم کی مظلومیت معمولی نہیں تھی. ایک تصور یہ بھی ہے کہ کربلا میں جتنے شہید ہوئے ان کی شہادتوں ان کی شہادتیں اپنے آقا کی نگاہوں کے سامنے تھیں، لیکن مسلم نے اپنے عقیل نے شہادت کا نظرانہ پیش کیا. وہاں کوئی نہ تھا جو اس شہادت کے نظرانے کو اپنی نگاہوں سے دیکھ کے، کوئی نہ تھا جو اس شہادت کے نظرانے کو اپنی نگاہوں سے دیکھتا اور مسلم ابن عقیل کی حوصلہ افزائی کرتا. کوفے تک مسلم آئے ہیں، اور جب مسلم ابن عقیل پہنچے ہیں، آج یہ ولایت الدین ہمارے لیے پیغام ہے کہ ہم کربلا کے ہر رخ پر نگاہ کریں. جہاں مظلومیت کی بات آئی تھی، اس مظلومیت کے ساتھ ساتھ مسلم ابن عقیل کے واقعے نے یہ بھی پیغام دیا ہے کہ ولایت سے وابستہ رہنے کے لیے کبھی حالات سے سمجھوتا نہ کرنے کی کوشش کرنا، یہ نہ دیکھنا کہ حالات جب تمہارے اعتبار سے سازگار ہو تبھی ولی کے ساتھ ہو. نہیں، مسلم ابن عقیل کا کوفے جا کر شہادت کا نذرانہ پیش کر دینا، اور آج تک اس مسلم ابن عقیل کی یاد ہمارے لیے پیغام ہے کہ کیسے بھی حالات ہو جائے ہمیں ولی کا ساتھ نہیں چھوڑنا ہے، کیسے بھی حالات ہو جائے اپنے مولا سے قدم کو پیچھے نہیں ہٹانا ہے، کیسے بھی حالات آ جائیں امام کا جو نائب ہے اس سے ہمیں نہیں ہٹنا ہے. اس لیے کہ مسلم ابن عقیل کو امام حسین نے اپنا نائب بنا کر بھیجا تھا، اپنا سفیر بنا کر بھیجا تھا، لیکن اسی کوفے میں جہاں کچھ خاص چاہنے والے تھے، دوسروں نے دم تو بھرا تھا محبت و ولایت کا، لیکن جب تک حالات سازگار تھے مسلم کے ساتھ رہے، لیکن جب حالات ناگفتہ ہوئے، جب حالات سخت ہوئے ہیں تو مسلم کا ساتھ چھوڑ دیا ہے. عزیزوں، یہ تاریخ ہمارے لیے پیغام ہے، یہ کوفے کے واقعات ہمارے لیے پیغام ہے کہ یقیناً ہر دور میں بھی ایسے محبت کرنے والے رہے ہیں کہ جب تک ان کے حساب سے حالات رہے ہیں اس وقت تک امام کا ساتھ دیا ہے، جب حالات ان کے خلاف ہو گئے تو امام کے مقابلے پر آ گئے تھے یا امام کا ساتھ چھوڑ دیا ہے. عزیزو، آسان منزل نہیں ہوتی ہے. کربلا کے سے پہلے کوفے کے واقعات آپ غور کیجئے کہ جہاں پر جناب مسلم مظلومیت کے ساتھ شہید کر دیے گئے، کیا تنہا مسلم تھے، کیا اکیلے مسلم تھے؟ نہیں، اس جگہ پر مسلم گئے تھے جہاں پر کم از کم 18,000 لوگوں نے امام حسین کے نام پر بیعت کی تھی، جناب مسلم کے ہاتھوں پر بیعت کی تھی. سوچو جہاں پر 18,000 لوگوں نے بیعت کی ہو، وہاں مظلومیت سے مسلم شہید کر دیے جائیں. جس جگہ پر 18,000 لوگ مسلم کے ساتھ پیچھے کھڑے ہونے پر تیار ہو چکے ہو، وہاں بے دردی کے ساتھ مسلم کو قتل کر دیا جائے. آج تک اس مسلم ابن عقیل کے واقعہ ہر چاہنے والے کے لیے پیغام ہے کہ جیسے بھی حالات آ جائیں ولایت سے پیچھے نہ ہٹنا، جیسے بھی حالات آ جائیں دین سے پیچھے نہ ہٹنا، جیسے بھی حالات آ جائیں لاکھ سختی آ جائے لیکن امام کا ساتھ نہ چھوڑنا. دنیا لاکھ تمہیں دھمکیاں دے دے، لاکھ تمہیں لالچ دے دے، لیکن دیکھو آل محمد سے پیچھے نہ ہٹنا. اس لیے کوفے جیسے حالات، اور ظاہر سی بات ہے کہ جب کوفے میں جناب مسلم آئے ہیں، آپ سوچئے مسلم نے آنے کے بعد سب سے پہلا کام یہ کیا ہے، بیعت لینے کے بعد آقا حسین کو خط لکھا ہے، مولا حالات سازگار ہیں، کوفے تشریف لائیے. عزیزو، جناب مسلم نے خط تو لکھ دیا، لیکن جب حالات بدلے ہیں اور جناب مسلم کے ساتھ سختیاں شروع ہوئی ہیں، یہ بھی تو مظلومیت ہوتی ہے کہ جس سے پیچھے 18,000 لوگ چل رہے ہوں اور جب وہ آخری نماز پڑھتے پیچھے مڑ کر دیکھتا ہے تو کوئی ساتھ دینے والا نہیں ہے. اس لیے کہ خاص چاہنے والے تو سب قید ہو چکے ہیں، سب گرفتار ہو چکے ہیں، بقیہ لوگ ساتھ چھوڑ کر جا چکے ہیں. عزیز و مظلومیت کا پہلا مرحلہ یہ تھا، جب کوئی نہ تھا تو کوفے کی گلیوں میں ٹہل رہے ہیں، کون ہے جو مسلم کو پناہ دے، کون ہے جو مسلم اپنے عقیل کا ساتھ دے. عزیزو، جناب مسلم ایک دروازے پر جا کر بیٹھ گئے. وہ دروازہ کس کا ہے؟ ایک صحیفہ جسے توبہ کہتے ہیں، وہ اپنے بیٹے کے انتظار میں ہے. ایک دفعہ باہر آ کر دیکھتی ہے کہ ایک جوان بیٹھا ہوا ہے. سوال کر لیا، تم کون؟ فرمایا، میں پیاسا ہوں، اگر ممکن ہو تو پانی پلا دے. اس نے کہا، سیاب لا کر دیا، پیالے میں پانی دیا، جناب مسلم نے پیا ہے. اور وہ یہ کہتی ہوئی گھر میں چلی گئی کہ ایک نوجوان، کوفے کے حالات ٹھیک نہیں ہے، تمہارا یہاں بیٹھنا صحیح نہیں ہے، تم اپنے گھر کو چلے جاؤ. یہ کہہ کہ وہ گھر میں چلی گئی. کچھ دیر کے بعد پھر نکلی تو کیا دیکھا کہ وہ جوان دروازے پر بیٹھا ہوا ہے. اس نے جملہ کہا کہ جوان، میں نے تم سے کہا کہ تم چلے جاؤ، تم اپنے گھر کو کیوں نہیں جاتے؟ جناب مسلم نے جواب دیا ہے، وہ کہاں جائے جس کا کوئی گھر ہی نہ ہو، وہ کہاں جائے جس نے کوئی جہاں پناہ گاہ نہ ہو. یہ کہنا تھا اس کے سوال کے لیے تم کون ہو؟ جناب مسلم نے فرمایا میں مسلم ابن عقیل ہوں. جب اسی نے جملہ کہا ہے وہ طلب گئی، ضعیفہ نے طلب کے ہاتھوں پہ جوڑ دیا، آقا معاف کیجئے کہ میں نے پہچانا نہیں، مولا یہ آپ ہی کے گھر ہے تشریف لائیے. عزیز و مولا کو لے کر شرف سے گئی ہے، انتظام کیا، اہتمام کیا، وہ ساری منزلیں گزری ہیں آپ کے سامنے ہے. اور جب وہ منزل آئی ہے جناب مسلم کے لیے کہ ادھر اس طوا کے گھر میں ہے، عبادت الہی میں مصروف ہے، مصلح عبادت میں ہے، ایک دفعہ جناب مسلم کے کانوں میں گھوڑوں کی آواز آتی ہے. جیسے ہی گھوڑوں کی آواز آئی فوراً کھڑے ہوئے، توا نے کہا کہ مولا کہاں چلے؟ کہا کیا تم نے نہیں سنا کہ دشمن آ گئے ہیں؟ تو اس نے جملہ کہا تھا آپ کا گھر میں رہیے محفوظ رہیے گا. تو جناب مسلم نے جو جواب دیا ہے، اے توا میں نہیں چاہتا کہ میری وجہ سے تیری حرمت ضائع ہو جائے، میں نہیں چاہتا کہ میری وجہ سے دشمن میرے گھر میں آ جائے. ابھی تو میں نے جملہ تو کہہ دیا، مسلم نے کیا کہا ہے؟
مولا
کی ہے. امام حسین نے جناب مسلم کی بیٹی کو بلایا ہے, اپنے زانو پہ بٹھایا, زانو پر بٹھانے کے بعد سر پہ دست شفقت پھیرا ہے, اور سر پہ دست شفقت پھیر کر کچھ جملات ارشاد فرمائے. یہ آل محمد کے گھرانے کی بچی تھی, اہل بیت کے گھرانے کی فرق تھی. امام حسین کا یہ انداز دیکھا تو اس نے ایک حسرت سے سوال کیا, آقا خیر تو ہے, آپ سوچیے چار برس کی بچی ہے, چھوٹی بچی ہے, امام حسین اس کے سر پہ دست شفقت پھیر رہی ہے, اس کے ساتھ وہ سلوک کا استعمال کرتی ہے, اے آقا خیر تو ہے, آپ میرے ساتھ وہ سلوک کر رہے ہیں جو یتیم بچوں کے ساتھ کیا جاتا ہے, مولا آپ میرے ساتھ وہ برتاؤ کر رہے ہیں جو یتیم بچوں کے ساتھ کیا جاتا ہے, اے آقا میرے بابا کی خیر تو ہے, مولا نے فرمایا اے بچی آپ سے مجھے بات سمجھنا. حضور مولا نے تم سے یتیما کے ساتھ مسلم کی بچی کے ساتھ وہ سلوک تو کیا ہے, یہ چاہتا ہم ذکر ہو رہے آقا یتیم مسلم کے ساتھ آپ نے وہ سلوک کیا ہے, اے مولا آپ نے یتیم بچی کو دلاسا دیا ہے, اے مولا آپ نے یتیم بچی کے سر پر دست شفقت پھیرا ہے, ہاں اس منظر کا سکینہ بھی تو دیکھ رہی ہوگی, یہی تو دوستی ہوگی, جب باپ کا سایہ سر سے اٹھتا ہے تو سر پہ آگ پھیرا جاتا ہے, اس سے پیار سے پیش آیا جاتا ہے, لیکن ہاں کر بنا جب حسین کا سایہ سر سے اٹھا, یہی بچی تھی, کبھی تماشے کھاتی تھی, کبھی تازیانے کھاتی تھی, نشے پر اتر کے کہتی تھی اے بابا تمہارے پاس سکینہ پہ تماشے ہیں, يعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. جس وقت آنسو چانسو نکل رہے اس وقت آ گیا کہ دعا قبول ہوتی ہے, آپ انہیں آنکھوں کے انہیں آنسوؤں کے ساتھ آقا حسین کی بارگاہ میں دعا کریں, پروردگار اسی حسین مظلوم کا واسطہ ہے ہماری اس عبادت کو قبول فرما, پروردگار عباد اللہ حسین کا واسطہ ہے حاضرین کی دلی حاجتوں کو پورا فرما, پروردگار اسی حسین غریب کے صدقے میں جو پریشان حال ہے ان کی پریشانیوں کو دور فرما, پروردگار اسی عزائے حسین کے صدقے میں جو بے روزگار ہیں انہیں روزگار عطا فرما, پروردگار جو روزگار میں مصروف ہیں آل محمد کے صدقے میں ان کے روزگار میں برکت ترقی عطا فرما, پروردگار حسین ابن علی کے صدقے میں ہم سب کو رزق حلال حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما, پروردگار تجھے آل محمد کا واسطہ ہے حسین ابن علی کا واسطہ ہے, جو مومنین زیارت کے متمنی ہیں ان سب کو کربلا کے زیارت سے مشرف فرما, پروردگار تجھے حسین ابن علی کا واسطہ ہے ہم سب کو زائر حسین بننے کی توفیق عطا فرما, پروردگار تجھے حسین ابن علی کا واسطہ ہے ہمارے دلوں میں آل محمد کی واقعی محبت عطا فرما, پروردگار حسین ابن علی کا واسطہ ہے دشمنان آل محمد سے ہمارے دلوں میں واقعی نفرت عطا فرما, پروردگار آل محمد کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرما, دشمنان آل محمد کے کردار سے دور رہنے کی توفیق عطا فرما, پروردگار تجھے آل محمد کا واسطہ ہے اس پر شہزاد کا واسطہ ہے دنیا میں عزاداران حسینی کی حفاظت فرما, پروردگار دشمنان عزا کو نیز سنابیس فرما, پروردگار دشمنان اہل بیت پر اپنا عذاب نازل فرما, پروردگار تجھے آل محمد کا واسطہ ہے جب تک اس دنیا میں رہیں ولایت علی کے سائے میں رہیں, ولایت اگر اس دنیا سے جائیں تو ہم سب کو شفاعت علی نصیب فرما, پروردگار منتقم خون حسین حضرت حجت کی ظہور میں تعجیل فرما, ہم سب کو امام کے راستوں میں